الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا شريك له ولا نظير له ولا وزير له ولا مشير له ولا معين له وصل على سيد الرسل وخاتم الأنبياء المبعوث إلى كافة للناس بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وقال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقانه الحميد فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين میرے واجب الاحترام بزرگوں دوستو مجھے بڑا افسوس ہے کہ جنگ سٹی کے عوام پر پولیس کا بے پناہ تشدد اور بربریت تا حال قائم ہے اور اس کے لیے ہماری پوری گورنمنٹ خاموش تماشائی بنی ہوئی ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مولانا حق نواز کی شہادت کے بعد سے لے کر آج تک علم سپاہ صحابہ کو کچلنے کے لیے اس مشن کو پوری دنیا میں عام کرنے سے روکنے کے لیے مخالفین نے ہر قسم کا ہتھ کنڈا آزمایا ہے کبھی 300 کے مقدمات بنائے گئے ہیں کبھی ہمارے کاکنوں کو بے گناہ جیلوں میں ڈالا گیا ہے کبھی بم کے دھماکوں کا الزام لگایا گیا ہے کبھی ہمیں دھمکیاں دی گئی ہیں اور کبھی ہمارے سنیوں کے مکانات کو لوٹا گیا ہے کبھی ہمارے مکانات کو آگ لائی گئی ہے اور جب ان تمام باتوں سے انجمن سپاہ صحابہ ختم نہیں ہو سکی ہے اس جذبے میں کوئی فرق محسوس نہیں کر سکی ہے گورنمنٹ تو اس کے بعد مولانا اسرار القاسمی کو شہید کر دیا گیا ہے اور اس کے بعد پھر ایک آپریشن کے نام پر جنگ سٹی میں ظلم کا آغاز ہوا تشدد کا آغاز ہوا لیکن میں آج یہ بات یقین سے کہنا چاہتا ہوں کہ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں اپنے موقف سے اپنے مشن سے باز نہیں رکھ سکتی ہے ہمارا مشن صحابہ کا مشن ہے ہمارا مشن دین کا مشن ہے ہمارا پروگرام صحابہ کے علوم و معارف کو پوری دنیا میں پہنچانے کا پروگرام ہے جیسا کہ اللہ کے قرآن نے ارشاد فرمایا ہے اس جماعت کی تعریف کر کے فرمایا ہے کہ جس جماعت نے چمکتی ہوئی تلواروں کے نیچے بھی محمد کا داس ساتھ نہیں چھوڑا، جس جماعت نے دہکتے ہوئے انگاروں پر لٹ کر بھی نبی کا ساتھ نہیں چھوڑا، جس جماعت کو دھکے دے دے کر قرآن سے نکالا، جس جماعت کو دھکے دے دے کر مکان سے نکالا گیا، جس جماعت کو دھکے دے دے کر شہروں سے نکالا گیا، جس جماعت کو دھکے دے دے کر بستیوں اور آبادیوں سے نکالا گیا، انہوں نے سب کچھ لٹایا، ساری تکلیفیں اٹھائیں، مصائب برداشت کیے، لیکن خدا اور اس کے رسول کا دامن نہیں چھوڑا۔ یہ وہ تاریخ ہے جس تاریخ کو اللہ کا قرآن واضح لفظوں میں بیان کرتا ہے، اور قرآن نے کیسے انداز میں ان کی شان بیان کی ہے۔ ارشاد ہے فالذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی ہے، ہجرت کرنا کوئی معمولی بات نہیں ہے، ہجرت اس کو نہیں کہتے کہ میں یہاں سے لاہور چلا گیا یہ ہجرت ہو گئی، ہجرت اس کو نہیں کہتے کہ میں کراچی سیر کرنے کے لیے چلا گیا یہ ہجرت ہو گئی، ہجرت اس کو نہیں کہتے کہ میں نے باہر کے ملک کا دورہ کیا یہ ہجرت ہے، ہجرت اس چیز کا نام ہے کہ تمہارا اپنا مکان موجود ہے، اپنے بچے موجود ہیں، رشتہ دار موجود ہیں، حویلیاں موجود ہیں، اور دولت موجود ہے، اور مکانات موجود ہیں، بیوی موجود ہے، بچے موجود ہیں، اور ان تمام کے مقابلے میں اللہ کا دین ہے، اللہ کا دین کہتا ہے بیوی چھوڑ دو، اللہ کا دین کہتا ہے بچے چھوڑ دو، اللہ کا دین کہتا ہے حویلیاں چھوڑ دو، اللہ کا دین کہتا ہے مکانات چھوڑ دو، اللہ کا دین کہتا ہے سب کچھ قربان کر دو، اور حکم پیغمبر کا ہے کہ سب کچھ لٹا کر گھر سے باہر چلے جاؤ، جنگل میں نکل جاؤ، بستیوں میں نکل جاؤ، تم دیکھو تو صحیح 144,000 صحابہ کی تعداد ہے، لیکن مکہ اور مدینہ میں صرف 10,000 صحابہ کی قبریں ہیں، باقی صحابہ کہاں چلے گئے، اللہ کا قرآن لے کر کہاں گئے، نبی کا فرمان لے کر کہاں گئے، پیغمبر کا دین لے کر کہاں گئے، نبی کی شریعت لے کر کہاں گئے، 134,000 صحابہ کہاں پہنچے، مدینہ سے نکلے، شام تک پہنچے، مدینہ سے نکلے، افریقہ تک پہنچے، مدینہ سے نکلے، ایران تک پہنچے، مدینہ سے نکلے، روس کے جزیروں تک پہنچے، مدینہ سے نکلے، صحراؤں تک پہنچے، مدینہ سے نکلے، قبرص کی وادی تک پہنچے، مدینہ سے نکلے، قسطنطنیہ کے قلعے تک پہنچے، مدینہ سے نکلے، بحر اوقیانوس تک پہنچے، مدینہ سے نکلے، عرب سے نکلے، مدینہ سے نکلے، عجم تک پہنچے، مدینہ سے نکلے، بلوچستان تک پہنچے، مدینہ سے نکلے، شام تک پہنچے، مدینہ سے نکلے، سندھ تک پہنچے، مدینہ سے نکلے، کابل کے پہاڑوں تک پہنچے، روس کی وادیوں تک پہنچے، چین کے صحراؤں تک پہنچے، محمد کا قرآن لے کر پہنچے، نبی کا فرمان لے کر پہنچے، بچوں کو لٹا دیا، بیویوں کو لٹا دیا، مکانوں کو قربان کر دیا، محمد کو سینے سے لگا کر رکھا۔ یہ دین کا تقاضا ہے، اور اس تقاضے کے لیے صحابہ نکلے، اس تقاضے کو پورا کرنے کے لیے محمد کے غلام نکلے، بھوکے ننگے نہیں تھے، دولت والے بھی تھے، ہنر والے بھی تھے، سردار بھی تھے، تاجر بھی تھے، رئیس تھے، برادریوں والے بھی تھے، علاقوں والے بھی تھے، زمینوں والے بھی تھے، فقیر تھے، درویش بھی تھے، اور سب کچھ لٹانے والے بھی تھے، ایک طرف طاقت تھی، دوسری طرف صداقت تھی، ایک طرف شوق تھی، دوسری طرف عظمت تھی، ایک طرف رفعت تھی، دوسری طرف محمد کا دین تھا، محلات تھے، محلات قربان کیے، دولت قربان کر دی، سب کچھ لٹایا، محمد کا دامن نہیں چھوڑا، اسلام کا راستہ نہیں چھوڑا۔ قرآن کے ان الفاظ پہ غور کریں، قرآن کہتا کیا ہے کہ فالذین ہاجروا، وہ لوگ جنہوں نے ہجرت کی، ہجرت کی یعنی مکہ چھوڑ دیا، مکانات مکے میں تھے، حویلیاں مکے میں تھیں، کاروبار مکے کا تھا، فالذین ہاجروا ہجرت کی ہے، اور آگے فرمائے وہ اخرجوا من دیارہم، دیار گھروں کو کہتے ہیں، دیار حویلیوں کو کہتے ہیں، دیار بستیوں کو کہتے ہیں، دیار وطن اصلی کو کہتے ہیں، دیار وطن معلوف کو کہتے ہیں، قرآن کہتا ہے فالذین ہاجرو وہ اخرجو نکالے گئے نکلے نہیں ہیں نکالے گئے ہیں اخرجو من دیارہم اپنی بستیوں سے دھکے دے دے کر نکال دیے گئے تپتی ریت پہ لٹا کر نکال دیے گئے دہکتے ہوئے انگاروں پر جلا کر نکال دیے گئے جیلوں میں ڈال کر نکال دیے گئے دکھ دے دے کر نکال دیے گئے اخرجو من دیارہم وہ اوزو فی سبیلی وہ اوزو فی سبیلی اوزو کمانا ہے اذیت والے اوزو کمانا دکھ اٹھانے والے اوزو کمانا مصائب برداشت کرنے والے اوزو کمانا مشکلات کا سمندر عبور کرنے والالے قرآن نے کہا وہ اوزو فی سبیلی سبیل راستے کو کہتے ہیں 1400 سال پہلے اس جماعت کے تقدس کا اعلان عرش کے خدا نے کیا ہے کہ اوزو فی سبیلی راستہ میرا تھا دکھ ان کے تھے راستہ میرا تھا مشکلات ان کی تھی راستہ میرا تھا پریشانیاں ان کی تھی گھر بار چھوڑ کر بھی انہوں نے میرے راستہ نہیں چھوڑا بچے چھوڑ کر بھی میرا راستہ نہیں چھوڑا ماں باپ چھوڑ کر بھی میرا راستہ نہیں چھوڑا دولت چھوڑ کر بھی میرا راستہ نہیں چھوڑا قرآن نے کہا وہ اوزو فی سبیلی میرے راستے میں ان کو مارا گیا اذیتیں دی گئی تکالیف دی گئی مشکلات دی گئی وہ قاتلو وہ قتلو جب جنگ کا موقع آیا میدان کارزار آیا میدان میں ترنے کا موقع آیا تو ان میں ایک آدمی بھی پیچھے نہیں بھاگا ایک آدمی بھی میدان نہیں چھوڑتا ہے ایک آدمی نے بھی راستہ نہیں چھوڑا ہے ایک آدمی نے بھی محمد کی پکار کو ترک نہیں کیا ہے قرآن کہتے ہیں وہ قاتلو وہ قتلو جب لڑائی کا موقع آیا 313 تھے تب میدان میں نکل آئے ہائے 750 تھے تب میدان میں نکل آئے 313 مقابلے میں 1000 تھے یہ 313 تھے انہوں نے نہیں کہا ہماری تعداد تھوڑی ہے انہوں نے نہیں کہا بچوں کا کیا بنے گا قرآن کہتے ہیں وہ قاتلو وہ قتلو ایک ہزار کے مقابلے میں 313 میدان میں آئے اور 750 3000 کے مقابلے میں آئے اور 3000 خندق میں 10000 کے مقابلے میں آئے اور 30000 جنگ روما میں جنگ تبوک میں 30000 2.5 لاکھ کے مقابلے میں آئے جنگ خیبر میں 19000 40000 کے مقابلے میں آئے جنگ تبوک میں 12000 22000 کے مقابلے میں آئے پیلے معونہ پہ 67 آدمیوں کو لٹا کر دبا کر دیا گیا قرآن کہتے ہیں وہ قاتلو وہ قتلو لڑائی کرتے تھے شہید ہوتے تھے لڑائی کرتے تھے ذبح ہوتے تھے میرے دشمن کو مارتے تھے خود بھی ان کی آشیں میدانوں میں تڑپتی تھی اے اللہ جنہوں نے بچے چھوڑے ان کو تو نے کیا دیا جنہوں نے بیویاں چھوڑی ان کو تو نے کیا دیا اے اللہ جنہوں نے مکان چھوڑے ان کو تو نے کیا دیا اے اللہ جنہوں نے تیرے لیے جوانیاں دے دی ان کو تو نے کیا دیا تو قرآن کہتے ہیں وقاتلو وقتلو لو کفرن عنہم سیئاتہم میں نے یہ دیا کہ ان کی غلطیوں کو نیکیاں بنا دیا لو کفرن عنہم سیئاتہم 1400 سال پہلے ان صحابہ کو خدا کہتا ہے لو کفرن عنہم سیئاتہم میں نے ان کی غلطیوں کو نیکیاں بنا دیا صرف غلطیوں کو نیکیاں بنایا اللہ نے فرمایا نہیں صرف غلطیوں کو ہی نیکیاں بنا کر بات ختم نہیں کر دی بلکہ فرمایا اعلان سنو جنگ والو پاکستان والو قیامت کی صبح تک آنے والے لوگوں اعلان سنو جنہوں نے نبی کے لیے سب کچھ لٹایا تھا 1400 سال پہلے اس پوری جماعت کے بارے میں خدا اعلان کر چکا ہے لو کفرن عنہم سیئاتہم اور آگے فرمایا والا ادخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار مجھے اپنی کبریائی کی قسم ہے میں ان کو جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کر چکا ہوں والا ادخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار ایسے باغات ایسی جنتیں ایسا مقام کہ جن میں دودھ اور شہد کی نہریں ہوگی میں نے اس جماعت کو اس جنت میں داخل کرنے کا فیصلہ کر لیا یہ 1400 سال پہلے کا اعلان سچا ہے یا نہیں سچا ہے اعلان برحق ہے یا نہیں اے اللہ والا ادخلنہم جنات تجری من تحتها الانہار اے اللہ ان لوگوں کی تجھے کون سی چیز پسند ہے تو اس کی وجہ بھی خدا درمیان میں بیان کر چکا ہے
کہ وہ قاتل ہو و قتل ہو، خود بھی لڑتے ہیں شہید بھی ہوتے ہیں، لڑتے بھی ہیں شہید بھی ہوتے ہیں. یہ کس جماعت کے بارے میں ہے؟ بلند آواز، کس جماعت کے بارے میں؟ صحابہ کے بارے میں. اللہ نے صحابہ کی تعریف کی کہ صحابہ نے ہجرت کی ہے. یہ تعریف کس کی ہے؟ صحابہ. مدینہ والوں نے ہجرت کی ہے، مکہ والوں نے ہجرت کی ہے، یہ تعریف کس کی ہے؟ میدان جنگ میں مقابلہ کیا ہے، یہ تعریف کس کی ہے؟ اور پھر ایک جگہ پر بڑی خوبصورت بات قرآن کہہ رہے ہیں. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اسی قرآن سے ہم اس جماعت کا تعارف حاصل کرنا چاہتے ہیں. قرآن ان کو کہتا ہے کنتم خیر امت اخرت للناس، کنتم خیر امت. آج کل کا مولوی، آج کل کا پیر، آج کل کا چودھری اس آیت کو اپنے اوپر فٹ کرتا ہے کہ جی کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، لہذا ہم بہترین امت ہیں. میں ان سے سوال کرتا ہوں کہ جب یہ آیت اتری تھی اس وقت تو تیرا باپ بھی موجود نہیں تھا، جب یہ آیت اتری تیرا دادا بھی موجود نہیں تھا، اور جب یہ آیت اتری تھی تیرا پردادا بھی موجود نہیں تھا، جب یہ آیت اتری تھی بتا اس وقت دنیا میں کون تھا؟ پیغمبر موجود ہیں، صحابہ موجود ہیں، جبریل آتا ہے اور جبریل کیا کہتا ہے؟ انتم خیر امت، اے صحابیوں تم سب سے بہتر ہو. خیر کمانا صرف بہتر نہیں ہے، علماء سے پوچھو، خیر کمانا صرف بہتر نہیں ہے، خیر کمانا ہے سب سے بہتر، خیر کمانا سب سے اچھا، خیر کمانا سب سے اعلیٰ. قرآن کہتا ہے کنتم خیر امت، تم سب سے بہتر جماعت ہو، بہتر جماعت. قرآن نے 1400 سال پہلے ابو بکر کو خطاب کر کے کہا ابو بکر تو سب سے بہتر ہے، عمر تو سب سے بہتر ہے، عثمان تو سب سے بہتر ہے، علی تو سب سے بہتر ہے، بلال تو سب سے بہتر ہے، سمیہ تو سب سے بہتر ہے، کالے رنگ والے بلال تو سب سے بہتر ہے، زہیرہ تو سب سے بہتر ہے، ابن عوف تو سب سے بہتر ہے. کن تم خیر امت، تم سب سے بہتر ہو. کہاں سے آئے ہو؟ اخرجت للناس، تمہیں میں نے ساری انسانیت سے چن کر محمد کا ساتھی بنایا ہے. کوئی شخص صحابہ کو گالی دیتا ہے، اسے کہو کہ قرآن کہتا ہے کہ کن تم خیر امت، کہ صحابہ سب سے بہتر ہے. یہ جو آیت بعد میں امت محمدیہ پر اس کا اطلاق ہوا ہے، یہ بتبا ہے، یہ عارضی ہے. اصل خطاب صحابہ کو ہے. اصل خطاب کسے ہے؟ اصل خطاب کسے ہے؟ اور قرآن نے کہا کن تم خیر امت اخرجت للناس، کہ تم سب سے بہتر جماعت ہو، سب سے بہتر. موسیٰ کے امتیوں کو سب سے بہتر نہیں کہا، تورات کھولو. عیسیٰ کے ماننے والوں کو سب سے بہتر نہیں کہا، انجیل کھولو. داؤد علیہ السلام کے ماننے والوں کو سب سے بہتر نہیں کہا، زبور کھولو. ابراہیم علیہ السلام کے ماننے والوں کو سب سے بہتر نہیں کہا، ان کے صحیفے کھولو. سب سے بہتر جس جماعت کو کہا، اس جماعت کو پاکستان میں کافر کہا جائے، قرآن نے 1400 سال پہلے جس جماعت کو سب سے بہتر کہہ دیا، سب سے اعلیٰ کہہ دیا، سب سے اعلیٰ کہہ دیا، سب سے بلند کہہ دیا، اس جماعت کو پاکستان میں ایک اعلیٰ کافر کہے، نعوذ باللہ. یہ مرتد ہو گئے تھے، یہ کافر ہو گئے تھے، یہ نبی کے دشمن ہو گئے تھے. سوال کرنا چاہتا ہوں کہ کن تم خیر امت اخرجت للناس، اے صحابیوں تم روئے زمین کے سب سے بہتر لوگ ہو، سب سے اعلیٰ افراد ہو. اخرجت للناس، جس طرح میں نے نبیوں کو چنا اسی طرح تمہیں چنا، جس طرح میں نے انبیاء کو نکالا اسی طرح تمہیں نکالا، انبیاء کو اپنی امتوں کے لیے نکالا لیکن تمہاری امت کو میں نے محمد کے لیے نکالا. قرآن نے کن تم خیر امت اخرجت للناس کہا ہے، اخرجت للناس، نکالے گئے ہو لوگوں میں سے، چنے گئے ہو لوگوں میں سے. ایک لفظ ہے مصطفیٰ، ایک لفظ ہے مجتبا. مصطفیٰ کا معنی ہے چنا ہوا، مجتبا کا معنی ہے چنا ہوا، اخرجت للناس کا معنی ہے چنا ہوا. تو اخرجت للناس محمد کے لیے چنے گئے، اور مصطفیٰ پوری دنیا کے لیے چنے گئے، جس طرح ساری کائنات کے بیوں میں محمد کو چنا گیا، اس طرح ساری دنیا کی امتوں میں صحابہ کو پیغمبر کے لیے چنا گیا۔ میرے بھائیوں، مجھے بتاؤ، مولانا حق نواز شہید کا یہاں پر جو اختلاف تھا شیعہ سے، کوئی ذاتی اختلاف تھا؟ بلند آواز سے، حق نواز شہید 15 سال پہلے اس شہر میں آیا تھا، اور اس شہر میں آنے سے پہلے بھی یہاں جھگڑے ہوتے تھے۔ اس شہر میں عائشہ صدیقہ کا پتلا جلایا گیا تھا، اس شہر میں جنگ کے شہر میں باب عمر پہ 7 آدمی شہید ہو کے تھے، وہ حق نواز نے شہید کرائے تھے۔ چوکوں میں، گلیوں میں ابو بکر عمر کے پتلے جلائے جاتے تھے۔ اگر ایک آدمی نے 15 سال کے بعد آ کر آواز بلند کی کہ لوگوں، ابو بکر تو پیغمبر کا جانشین ہے، اس کو گالی دینا نبی کو گالی نہ ہے، لوگوں آؤ میں اور تم مل کر اس گالی کو روکو، میں اور تم مل کر ابو بکر کا دفاع کریں، میں اور تم مل کر عمر کا دفاع کریں، میں اور آپ مل کر صحابہ کا دفاع کریں۔ آج سپاہ صحابہ شیعہ کو کافر کہتی ہے، نواز شریف کو بھی تکلیف ہے، وائی کو بھی تکلیف ہے، کمشنر کو بھی تکلیف ہے، ڈی آئی جی کو بھی تکلیف ہے کہ تم ملنگ کو کافر کیوں کہتے ہو؟ یعنی میاں نواز شریف، تو ایک ملنگ کو کافر نہیں کہنے دیتا، تو فیصلہ کر کہ میں ابو بکر کو کیسے کافر کہنے دوں۔ پاکستان کی حکومت کہتی ہے کہ یہ کافر کافر کر تم کیسی تبلیغ کرتے ہو، تو میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ میں تو کافر اس کو کہتا ہوں جس کو قرآن نے کافر کہا ہے۔ میں تو کہتا ہوں لیغیظ بہم الکفار، جو صحابہ کے بارے میں بغض رکھتا ہے قرآن نے اس کو کافر کہا ہے، اور اس قرآن کی 700 آیتیں جن صحابہ کی شان بیان کرتی ہیں، ان کو وہ ان صحابہ کو اگر شیعہ کافر کہیں تو تم شیعہ کا دفاع کیوں کرتے ہو؟ شیعہ کی چوکیداری کیوں کرتے ہو؟ شیعہ کی نمائندگی کیوں کرتے ہو؟ تمہارے سامنے ایران کا تعلق ہے، میرے سامنے محمد کا تعلق ہے، تمہارے سامنے ایران ہے، میرے سامنے اللہ کا قرآن ہے۔ میرے بھائیو، توجہ کیجئے، توجہ، حکومت شیعہ کا دفاع کرتی ہے، میں ابو بکر کی چوکی داری کرتا ہوں، حکومت خمینی کا تحفظ کرتی ہے، میں عمر کی چوکی داری کرتا ہوں، اور حکومت پاکستان میں ساجد نقوی کا تحفظ کرتی ہے، اور میں حبشے کے کالے دال کی چوکی داری کرتا ہوں۔ میرے بھائیو، مولانا حق نواز شہید اسی فروری کے مہینے میں اس کا جنازہ اٹھا ہے، یہ مہینہ حق نواز کا مہینہ، اخوت کا پرچم اڑاتا رہا، ہوا جب کبھی ذکر مہر و وفا، بڑی دیر تک یاد آتا رہا۔ میرے بھائیوں، میری بات کی طرف توجہ فرمائیں، یہ مہینہ ہے جس مہینے میرے آیت کا جنازہ اس شہر کی گلیوں سے گزرا ہے، آج 1 سال پورا ہو چکا ہے۔ ہم نے آج کے اس مہینے میں عہد کرنا ہے کہ اے روح حق نواز، ہم تیری روح سے غداری نہیں کریں گے۔ اے قاسمی، تیرا جنازہ تو چند دن پہلے اٹھا ہے، ہم تیری روح سے بھی غداری نہیں کریں گے۔ میرے بھائیو، مولانا حق نواز شہید نے 15 سال یہاں رہ کر کوئی جائیداد بنائی ہے، کوئی دولت اکٹھی کی ہے، کوئی زمینیں بنائی ہے، کوئی پلاٹ خریدے، اس کی چیخو پکار ابو بکر کے لیے تھی، ہائے اس کی چیخو پکار فاروق اعظم کے لیے تھی، میاں والی کی جیل میں صدیق کے لیے تھا، ملتان کی جیلوں میں ابو بکر کے لیے تھا. مجھے آج بتاؤ جنگ میں جو لوگ گرفتار اور اٹھنے کے بعد اگر یہ جنگ پلاٹ کی ہوتی تو اگلا جنازہ اٹھتا؟ نہیں سمجھے میری بات. اگر یہ جنگ جائیداد کی ہوتی اگلے جنازے نہ اٹھتے. یہ جنگ اگر دنیا کی ہوتی اگلے جنازے نہ اٹھتے. اگلے جنازے اٹھے حکمرانوں تمہیں معلوم ہونا چاہیے یہ ایک مشن کی جنگ ہے، ایک نظریہ جنگ ہے، ایک تحریک ہے، ایک پیغام ہے، ایک لائے عمل ہے، ایک نصب العین ہے. جس طرح مرزا قادیانی کے کفر کو منوانے کے لیے علماء نے جد و جہد کی ہے، 100 سال جنگ لڑی ہے، ختم نبوت کی تحریک چلی ہے، عطا اللہ شاہ میدان میں اترا ہے، محمد علی جلندری میدان میں اترا ہے، قاضی اسانہ مسجد آبادی میدان میں اترا ہے، بالآخر وہ دنیا سے چلے گئے اور 1974 میں ان کی قربانی رنگ لائی کہ پاکستان کی قومی اسمبلی نے مرزائیوں کو غیر مسلم اقلیت قرار دیا. بالکل اسی طرح جس طرح آج سپاہ صحابہ شیعہ کے کفر کو پوری دنیا سے اور پاکستان کی اسمبلی سے منانا چاہتی ہے، تو آج اس طرح عطا اللہ شاہ کا راستہ ڈی سی روکتے تھے، ایس پی روکتے تھے، کمشنر روکتے تھے، آج اسی طرح قائد حق نواز کا جنازہ ڈپٹی کمشنروں نے روکا، ایس پی او نے روکا، اس نے بھی جیل کو آباد کہا کیا، اس نے بھی زندانوں کو خوش آمدید کہا، آج اس کے بعد اسار القاسمی آیا اس کا راستہ بھی روکا. بالآخر اس شہر کے لوگوں کو بات سمجھ میں آئی اور 63,000 انسانوں نے شیعہ کے کفر پر مہر لگا کر کہا کہ شیعہ واقعی کافر ہیں، ہم اسار القاسمی سے یہ کفر اسمبلی میں بلوانا چاہتے ہیں، ملوانا چاہتے ہیں. جب اسار القاسمی اسمبلی میں پہنچتا ہے تو دشمن کو بات راست نہیں آئی ہے، اس نے کہا یہ کفر اسمبلی میں کیوں گونجے ہیں. 7 دن کے بعد اس کی تقریر کے صرف 7 دن بعد اس کو گولیوں سے ذبح کر دیا گیا ہے، اس کو گولیوں سے شہید کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد آج میں پھر اسی طرح بے بازو کھڑا ہوں، میں آج پھر اسی طرح اپنے جرنیل کی تلاش میں ہوں، میں آج پھر اسی طرح اپنے بازو کی تلاش میں ہوں، آج میں پھر اسی طرح ایسے مردوں مرد کلندر کی تلاش میں ہوں جو اسی طرح میرا دست و بازو بن کر اسمبلی کے ایوانوں کو جا کر ہلا کر رکھ دے، ظلم سے ٹکرا جائے، بدماشی سے ٹکرا جائے، لیکن میں اسی جگہ پہ کھڑا ہوں جس جگہ پہ قائد حق نواز تھا. آج میں شیعہ سے کہتا ہوں، حکمرانوں سے کہتا ہوں، شیعہ موت آ سکتی ہے، قبر میں میں اتر سکتا ہوں، اے میں بھی بچوں کو یتیم کرا سکتا ہوں، بیوی میری بھی حق نواز اور اشار کی طرح بیوہ ہو سکتی ہے، لیکن تمہارا کفر چوکوں میں، گلیوں میں، چوراہوں میں، اسمبلی میں منوائے بغیر میں چین سے نہیں بیٹھ. پاکستان کی موجودہ حکومت نے منصوبہ بنایا کہ اسار القاسمی کی شہادت کے بعد یہ شہر ٹوٹ پھوٹ گیا ہے، ویران ہو گیا ہے، اس شہر کو کرش کر دو، اس شہر کے باسیوں کو کچل دو، ایک دو اشتہاری ملزموں کی آڑ لے کر، ایک دو اشتہاری ملزموں کی آڑ لے کر پچھلے ہفتے جھنگ سٹی پر 8,000 پولیس کے سپاہیوں نے یلغار کی، کرفیو لگایا. خیر جائے بھائی 8,000 پولیس کے سپاہیوں نے شہر کو گھیرے میں لیا، 8,000 سپاہیوں، 5 ضلعوں کے افسر یہ لا کر بٹھا دیے، اور جھنگ کی 40 سال کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ایسا ہوا ہے کہ پولیس گھروں میں داخل ہوئی، بیوہ عورتیں، بوڑھی عورتیں چلاتی رہیں اور پولیس ان کے کانوں سے بالیاں اتارتی رہی. ہمارے غریب لوگ 7 دن تک کرفیو کی وجہ سے تاس، بھوک، تشدد، ظلم کا شکار رہے. بتاؤ ان کی لڑائی کس سے تھی؟ نواز شریف تم امن کرانے کے لیے ہے پوری دنیا کا دورہ کرتے ہو اور جنگ کو بیروت بنایا گا. بچے چیختے رہے، عورتیں چیختی رہی، ہے مائیں چیختی رہی، بہنیں چیختی رہی، لیکن تیرے پر جنگ کی پولیس نے بربریت، ظلم اور تشدد میں انتہا کر دی ہے. اور آپ کہتے ہو کہ تم نے ڈپٹی کمشنر اور ایس پی کا بائیکاٹ کیوں کیا ہے؟ ہے سفید داڑھی والے بوڑھوں کی داڑھیوں کو نالیوں کے پانی سے دھویا گیا. اور میں ایس پی سے بات کروں، میں ڈی سی سے بات کروں، میں ایس پی سے ٹکراؤں گا، لڑوں گا، جنگ دوں گا، اور جب تک ان کا تبادلہ نہیں ہوتا سپاہی صاحبہ چین سے نہیں بیٹھے گی. میرے بھائیو توجہ، میرے بھائیو توجہ کیجیے. جنگ پولیس میں، میں نے یہ بات لاہور میں 4 دن گزارے ہیں. یہ کل سے پہلے 4 دن جنگ سٹی کے عوام کے لیے دل پہ پتھر باندھ کر میں لاہور جا کر بیٹھا ہوں. ایک وفد کو لے کر ہم آئی جی سے ملے ہیں، چیف سیکرٹری سے ملے ہیں. ہم نے واویلا کہے، ہم نے کہا ہے کہ ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پی کو اس شہر سے فوراً نکالا جائے. اگر عراق کا سفیر ناپسندیدہ اس لیے قرار پاتا ہے کہ پاکستان کی حکومت کو وہ اچھا نہیں لگتا ہے، تو جنگ کا ڈپٹی کمشنر اور ایس پی جنگ کے عوام کو اچھا نہیں لگتا ہے، اسے فی الفور اس شہر سے نکالا جائے. توجہ کیجیے، توجہ. ہم نے واویلا کیا ہے. میں نے پنجاب انتظامیہ کے سامنے 6 مطالبات رکھے. تے مطالبہ کہ فی الفور کرفیو ختم کیا جائے. جائز مطالبہ ہے یا نہیں؟ غیر مشروط طور پر کل وقتی کرفیو فی الفور ختم کیا جائے. اور دوسرے نمبر پر تمام گرفتار شگان کو فی الفور رہا کیا جائے. تیسرا مطالبہ کہ جنگ میں پولیس ملازمین میں جو مقامی پولیس ملازمین ہیں ان کو فی الفور اس شہر سے نکالا جائے. ٹھیک ہے. چوتھا مطالبہ کہ جو پولیس نے سامان لوٹا ہے مکانوں سے، جس کے لیے ہمارے پاس گواہ موجود ہیں، ہمارے مکان لوٹے گئے، جوتوں کی دکان پولیس کی ٹیگر میں شما میں بیٹھے ہوئے پولیس کے سپن میں لوٹی، اور ایک نوجوان کے گھر میں 5.5 تولے سے بھی کئی گنا زیادہ دوسرا سامان تھا، لوٹا ہے پولیس والے، لوٹا ہے، ہمارے پاس گواہ موجود ہے، سامان لوٹا ہے، دولت لوٹی ہے، بستر لوٹے ہیں، نقدی لوٹی گئی ہے، اس لیے وہ تمام لوٹا ہوا سامان فی الفور واپس کیا جائے. ٹھیک ہے. اور پانچواں مطالبہ یہ کہ جن مکانوں کو آگ لگائی گئی، جن کا نقصان کیا ہے، ان متاثرین کو فی الفور معاوضہ دیا جائے. یہ جائز طالبہ ہے. اگر لاہور میں چوراہے میں کوئی آدمی مر جاتا ہے اس پر معاوضہ دیتے ہو؟ کیا جنگ پاکستان میں نہیں ہے؟ معاوضہ تم نے اپنی جیب سے دینا ہے، عوام کا پیسہ ہے، پاکستانی عوام کا اس پر حق ہے. پانچ مطالبے. اور چھٹا مطالبہ یہ ہے ڈپٹی کمشنر اور ایس ایس پی کو فی الفور یہاں سے تبدیل کیا جائے. یہ 6 مطالبے ٹھیک ہیں؟ یہ مطالبے ٹھیک ہیں؟ ان 6 مطالبات کے حق میں جو لوگ ہیں وہاں دونوں ہاتھ کھڑا کریں. مطالبات کو ہماری حکومت پورا کرے گی تو اس کے بعد ہم اگلی بات کریں گے. ٹھیک ہے, یہ چھ ہمارے بنیادی مطالبات ہیں اور جن میں پانچ مطالبوں کی اہمیت اپنی جگہ ہے اور چھٹا مطالبہ ان پانچوں پر بھاری ہے کہ ڈی سی اور ایس پی کو فی الفور تبدیل کیا جائے. ٹھیک ہے, جن کی پولیس نے ہمارے کارکنوں پر تشدد کیا اور آج تک سٹی میں رو رہی ہے, بچے رو رہے ہیں. تم نے جھنگ کے شہر کو داروت بنایا, تم نے ایک دو اشتہاری ملزموں کو پکڑنے کے لیے بدماشی کی ہے, عیاری کی ہے, چنگیز خان اور ہلاکو خان کی یاد تازہ کر دی ہے. سپاہی صحابہ تمہاری اس بدماشی پر تمہارے خلاف احتجاج کہے گی. اور اس کے علاوہ جنگ صدر میں کوتوالی کا انچارج سعید تتلا ایک ایس ایچ او ہے, اس نے ہمارے کارکنوں کو بے پناہ تشدد کا نشانہ بنایا ہے. میں اسے ایس ایچ او سے کہتا ہوں, اے سعید تتلا اتنا ظلم کرو جتنا بعد میں ہم سے سہ سکو. انمن سپاہی صحابہ اپنے مطالبات کے حق میں احتجاجی گرفتاری دینے کا پروگرام بنایا, آپ اس کی تائید کریں گے؟ اور اس کے لیے یہ گرفتاریاں جنگ سٹی کے مظلوم اور نہتے عوام کے ساتھ اور پولیس کی بربریت کے خلاف یک احتجاج کے طور پر گرفتاریاں دی جا رہی ہیں. اور یہ گرفتاریاں انشاءاللہ کل 3 بجے حق نواز شہید چوک جنگ صدر سے گرفتاری کا آغاز ہوگا. مولانا حق نواز شہید کے بعد یہ بہت بڑا ظلم ہمارے ساتھ ہوا ہے. ایک سال کے بعد مولانا اشار القاسمی کے قتل کے کیس, ایک گواہ ہے حافظ خالد, ان کو گرفتار کر کے سعید تتلا نے ان پر تشدد کرایا کہ اشار القاسمی کا چونکہ وہ گواہ ہے اس لیے اس پر تم تشدد کرتے ہو, ہم تمہاری بدماشی کا منہ توڑ دیں گے. انتظامیہ کہتی ہے جی ہم نے 600 آدمی رہا کر دیے, تم نے 600 آدمی پکڑے کیوں تھے؟ تم 600 آدمی رہا کرتے ہو کہ جی بے گناہ تھے, تو بے گناہوں کو پکڑا کیوں تھا؟ ظلم کیا کیوں تھا؟ گھروں میں داخل کیوں ہوئے تھے؟ بربریت کیوں کی تھی؟ اور باقی آدمیوں کو بھی تمہیں چھوڑنا پڑے گا. ٹھیک ہے, چھوڑنا پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ حاجی آبد صاحب کے بارے میں انتظامیہ 10 مرتبہ بات کر چکی ہے, ابھی رہا کرتے ہیں. ابھی تم ہر وقت جھوٹ بولتے ہو ہمارے ساتھ اور پھر کہتے ہو کہ ہمارے ساتھ سپاہی صحابہ بات نہیں کرتی. تم ہمارے بزرگوں کی بے عزتی کرو, سفید داڑھی والے لوگوں کو بے حرمتی کرو, ٹھٹے مارو, اور جس مکان کو دیکھو پاؤں کا ٹھٹا مار کر مکان میں پولیس داخل ہو جائے, اور مظلوم عورتوں کو تماشے مارو, تشدد کرو, بدماشی کرو, اور پھر کہو کہ ہمارے ساتھ تم مذاکرات نہیں کرتے, ہم تمہاری شکل دیکھنے کے لیے تیار نہیں. کل دوپہر 3 بجے کتنے بجے سپاہ صحابہ کے کارکن گرفتاریوں کا آغاز کریں گے, اور یہ گرفتاریاں روزانہ ہوں گی انشاءاللہ. آپ گرفتاری دیں گے؟ جو نوجوان گرفتاریوں کے لیے تیار ہے جمعہ کی نماز پڑھ دفتر کے ناظم کے سامنے اپنا نام اور ایڈریس لکھوائیں. اور میں ایک بات انتظامیہ سے پھر کہنا چاہتا کہ اگر ہمارے ان کارکنوں پر جو کل کو گرفتاریاں دے رہے اگر ان پر تم نے تشدد کیا تو پھر اگلے روز ضیاء الرحمان فاروق کی خود گرفتاری پیش آئے گا. میں اکیلا گرفتاری نہیں دوں گا، بلکہ خطیب پاکستان مولانا محمد ضیاء القاسمی بھی میرے ساتھ یہاں گرفتاری دیں گے، اور ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، اور جس وقت میری گرفتاری ہوگی اس کے ساتھ ہی پورے پاکستان کی سپاہی صحابہ کو میں آرڈر جاری کروں گا کہ ہر چوک میں، ہر بازار میں نواز شریف اور غلام حیدر وانی کے خلاف احتجاجی مظاہرے کرو، اور اس حکم، اس حکومت کے گھٹنے ٹیک دو. وانی صاحب اور نواز شریف صاحب، یہ احتجاج جو سپاہی صحابہ تمہارے خلاف کرے گی، یہ پیپل پارٹی جیسا پھیکا احتجاج نہیں ہوگا. اس احتجاج میں پاکستان کی تمام سنی جماعتیں ہمارا ساتھ دیں گی. تم اپنے ایک ڈی سی اور ایس پی کو بچانے کے لیے سپاہی صحابہ کو کچلنا چاہتے ہو، ہم تمہارے خلاف چوکوں میں، گلیوں میں، چوروں میں میری جماعت تمہاری بدماشیوں کو ننگا کرے گی. اسلام آباد ہو، کراچی ہو، لاہور ہو، ہر شہر میں، ہر بستی میں سپاہی صحابہ احتجاج کا لامتناہی سلسلہ جاری کرے گی. پھر میں دیکھوں گا کہ نواز شریف اور تمہاری حکومت کس طرح اس ملک میں گالی بن کر نہیں رہ جاتا. ٹھہر جائیں، ابھی بڑے بڑے نعرے پڑے، نعرے سارے نعرے سنبھال کر رکھو، ٹھیک ہے؟ نعرے سنبھال کر رکھو گے نا. تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، تم ایسا کرنا کہ کوئی جگنو کوئی ستارہ سنبھال رکھنا، میرے اندھیروں کی فکر چھوڑو، بس اپنے گھر کا خیال رکھنا. بھائیو، سپاہی صحابہ کا احتجاج پر امن ہے احتجاج. ہم کل کو اپنی عوام کو روڈوں پر لا سکتے تھے، ہم کل کو پورے ملک میں جلوس کا اعلان کر سکتے تھے، ہم کل ہی سے چوکوں اور گلیوں میں احتجاجی مظاہروں کا آغاز کرا سکتے تھے، لیکن ہم امن کا راستہ تلاش کرنا چاہتے ہیں. تم امن کے لیے بیروت اور لیبیا اور افریقہ کے جزیروں میں جاتے ہو، امن مشن کے لیے سپاہی صحابہ جنگ کی گلیوں میں امن چاہتی ہے، جنگ کے بازاروں میں امن چاہتی ہے، اور اس کے لیے ہمارا کل کو احتجاج شروع ہوگا. اور جب تک یہ 6 مطالبات پنجاب کی حکومت تسلیم نہیں کرتی ہے، ہماری کوئی صلاح نہیں ہے، جنگ کی انتظامیہ سے ہماری کوئی گفتگو نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور ڈویژنل انتظامیہ، یہ کمشنر صاحب نے ایک جگہ کہا ہے کہ ہم کیسے امن قائم کریں، سپاہی صحابہ ہم سے بات نہیں کرتی. کمشنر صاحب، پارے صاحب، ہمارا بائی کاٹ نہیں ہے، میرا بائی کاٹ جنگ کے ڈی سی اور ایس پی کے ساتھ ہے. اگر تم اس شہر میں امن کرانا چاہتے ہو تو ان 6 مطالبات پر غور کرنے کے لیے ہمارے نمائندے تم سے بات کرنے کے لیے تیار ہیں. آؤ، اب بھی وقت ہے کہ سپاہی صحابہ کو یہاں تک نہ لے جاؤ کہ ہم کل کو جھر میں گرفتاری دیں اور اس کے بعد خود کٹہرے میں، بازار میں مجھے کھڑا ہوا پڑے، اور پورے ملک میں تمہاری حکومت کے خلاف گلیوں اور کوچوں میں سپاہی صحابہ تحریک کا آغاز کرے. اس وقت سے ڈرو، میں تمہیں مطلب کرنا چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ یا نہیں؟ جو نوجوان کل کو گرفتاری دینا چاہتے، بلکہ گرفتاریوں میں اپنا نام لکھوانا چاہتے، وہ نماز جمعہ کے بعد گرفتاریوں کے رجسٹر پر اپنا نام لکھوائیں گے، اس کے لیے تیار ہیں. اگر جھنگ سٹی کے غریب عوام وہ جلوں میں پس رہے اور پولیس کا تشدد برداشت کر رہے ہیں، تو ہم ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کے لیے گرفتاری دیں گے. ہم لاہور تک ہو آئے ہیں، ہم نے مطالبات تقریروں تک چھوڑے ہیں، اخبارات میں میری کانفرنسیں آ چکی ہیں، لیکن لاتوں کے بھوت باتوں سے نہیں مانتے، ٹھیک ہے؟ اس کے لیے ہمیں بازار میں آنا ہوگا، ہمیں بازار میں اور کٹے گرفتاریوں کا آغاز ہوگا اور روزانہ گرفتاریاں ہوں گی انشاءاللہ. اور اگر ان گرفتار کارکنوں پر تشدد ہوا تو پھر سپاہی صحابہ کا یہ رضاکار میدان میں آئے گا اور خود گرفتاری پیش کرے گا، اور اس تاریخ سے پورے ملک میں حکومت پاکستان کے خلاف تحریک کا آغاز ہو جائے گا. اگر ٹھہریے بھائی، ایک 50 روپے کا ٹکٹ ہر نوجوان ہر کارکن کے پاس ہونا چاہیے. آپ ٹکٹ حاصل کریں گے اور باقی مولانا حق نواز شہید کی پوری زندگی پر مشتمل، حالات زندگی پر مشتمل مہنامہ خلافت راشدہ حق نواز شہید نمبر وہ بھی آپ کو مل جائے گا. مولانا حق نواز کی پوری زندگی میں موجود ہے، ان کی تقاریر ہیں، ان کے کارنامے ہیں، ان کے حالات زندگی ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ.
اجے جھنگلی